بولنا چاہتے ہیں نا کچھ.
جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو انشاءاللہ آج ہماری گفتگو معارف در دعائے معصومین علیہ السلام پر ہے, اور اس حوالے سے ہم نے دعاؤں میں مختلف قسم کے ٹاپکس کو لیا اور ان کو انالائز کیا. اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ دعاؤں میں رفتہ رفتہ اپنے معیار کو بڑھائیں گے. یعنی کیا مطلب ہوا اس بات کا کہ دعاؤں کے اندر وہ موضوعات یا وہ معارف کے جو آخرت سے ریلیٹ ہیں, توحید سے متعلق ہیں, یا جن میں بہت گہری معرفت کی باتیں ہیں, ان کو ہم بالکل آخر میں ڈیل کریں گے ان ٹاپکس کو. تو ابھی ابتدا میں ہم نے ان سارے موضوعات کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی جن کا تعلق عام اور روزمرہ کی زندگی سے, کہ اس میں دنیاوی حاجات کے حوالے سے, رزق کے حوالے سے, صبح اور شام کی دعائیں. پھر اس کے بعد ہم نے پچھلے دو تین نشستوں میں ان دعاؤں کو دیکھا کہ جو امام سجاد علیہ السلام نے ایام ہفتہ کی تھیں, سات دنوں کی دعائیں. اور پچھلی دفعہ میں نے جو ہمارا آن لائن سیشن ہوا تھا اس میں ہم نے منگل کی دعا کو خاص طور سے ڈسکس کیا تھا. تو اب اس سے آگے بڑھتے ہوئے, یعنی کہ اب ہم اس ٹاپک کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں کہ جس کا تعلق ان دعاؤں سے ہے کہ جو لائف میں موجود پرابلمز کے سلوشن کے لیے خدا کی بارگاہ میں جب انسان جاتا ہے. یعنی کہ انسان, اب یہ وہ نہیں ہے کہ رزق کی دعا یا زندگی کے وسائل کی دعا, وہ نہیں, بلکہ اب لائف میں آپ کوئی پرابلم فیل کر رہے ہیں, فیس کر رہے ہیں, اور آپ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے خدا کے پاس جا رہے ہیں, تو اس کا کیا انداز ہے؟ یعنی وہ دعا یا وہ جو بھی طلب حاجات ہے خدا کی بارگاہ میں, وہ کس طریقے سے کیا گیا ہے؟ تو اس میں دو دعائیں بہت زیادہ, یعنی کہہ لیں ایک دعا بہت مشہور ہے خاص طور سے, جیسے کہ کچھ علماء نے اور شاید آیت اللہ خامنئی نے بھی اس بات کی فرمائش کی تھی کہ اس کو پڑھا جائے. جب یہ کچھ مسائل تھے, پریشانیاں تھیں, شاید کرونا کے اس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا, یا من تحل بہ عقد المکارہ, کہ جس کے ہیں وہ ہستی جس کے ذریعے سے مکروہات کی گرہیں کھل جاتی ہیں. یہ دعا نمبر 7 ہے صحیفہ سجادیہ میں. تو ابھی ہم اس دعا پہ نہیں آ رہے ہیں. اسلام علیکم. ابھی ہم ایک اور دعا کا ذکر کر رہے ہیں جو نمبر 22 ہے, اور اس دعا کے بارے میں جو مطلب اس کا ٹائٹل ہے صحیفے کے اندر, وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی یہ دعا وہ ہے کہ جب آپ اپنی زندگی میں سختی اور پریشانی کو محسوس کرتے تھے تو اس دعا کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے. یعنی ہز پریئرز ڈیورنگ ہارڈ شپس, ان کی دعا امام علیہ السلام کی چوتھے امام کی سختی اور پریشانی میں. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں یعنی دعاؤں کے حوالے سے ظاہر بات شروع کرنے سے, اور کچھ باتیں میں چاہتا ہوں کہ ہم دعا کے کنسیپٹ کے حوالے سے بھی بار بار اس کو ذہن میں دہراتے رہیں یا ان کنسیپٹس کو زندہ کرتے رہیں دعا کے حوالے سے. تو یہ بات میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ذہن میں بالکل کلیئر ہوگی کہ جب ہم دعا کی بات کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں, تو ہم کسی بھی اپنی خواہش یا حاجت کے مانگنے کی بات نہیں کرتے ہیں, بلکہ حقیقتاً ہم خدا سے ایک تعلق اور ایک رابطہ اور ایک رشتہ قائم کرنے کی چاہت رکھتے ہیں. اور اصل دعا کا جو جسٹ ہے وہ یہ کہ جتنا یہ تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ کی زندگی میں بہتری آتی چلی جائے گی ہر طریقے سے. ٹھیک ہے, یعنی دعا اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جناب میرے لیے ایک پرابلم آ گئی ہے یا میری ایک ریکوائرمنٹ ہے یا میری نیڈ ہے اور خدا جو ہے وہ آل پاور فل پرسنالٹی ہے تو میں جا کے اس سے یہ پیش کر دوں. نہیں, جو دعا کا بنیادی کنسیپٹ ہے اور جو اس کا نظریہ ہے جو معصومین علیہ السلام نے ہم کو دیا وہ یہ نہیں دیا ہے, بلکہ دعا یعنی تعلق, تعلق بخدا, دعا یعنی خدا سے رشتہ قائم کرنا اور اس رشتے کو مضبوط کرنا, اور جتنا زیادہ وہ رشتہ داری مضبوط ہوتی چلی جائے گی تو زندگی کے تمام معاملات سدھرتے جائیں گے, ایوری تھنگ ول بی الائنڈ. اچھا, اس میں ایک اور بھی بڑی اہم بات آتی ہے کہ جب انسان کی زندگی حقیقتاً کامیابی کے رستے پر چل پڑتی ہے تو اس کا مطلب دنیا کی مٹھاس نہیں ہے. یعنی کامیاب زندگی اس کو نہیں کہتے کہ جس کو دنیا میں خالی میٹھا میٹھا ملے, یہ بھی ایک کہہ لیں کہ بے معرفتی یا عدم معرفت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ انسان کامیاب زندگی اس کو سمجھے, یعنی اگر خدا مجھ سے راضی ہے تو مجھے زندگی کے, یعنی میری مادی زندگی کے اندر کوئی پرابلم نہیں آئے گی, کوئی پریشانی نہیں آئے گی, تمام کی تمام چیزیں جو ہیں نا وہ میرے مزے کے اور میری چاہتوں کے مطابق چلتی رہیں گی. نہیں, یہ نہیں ہے. لیکن کامیاب زندگی کی جو سب سے بڑی علامت ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی گہرائیوں میں پرسکون ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, انسان اپنے قلب میں بے چینی اور اضطراب سے باہر آ جاتا ہے. یہ ہوتی ہے کامیاب زندگی کی علامت. یعنی جیسے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جو مصائب امام حسین علیہ السلام پر آئے یوم عاشور خاص طور سے, تو وہ تو تصور کرنا اس کا محال ہے ہمارے لیے تو. لیکن جو روایتیں, اور یہ روایت شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے اس میں اپنی کتاب میں, کہ جب لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو یوم عاشور میں دیکھا ہے تو وہ خود اس بات پر حیران رہ گئے ہیں, اور انہوں نے اس بات کو آبزرو کیا ہے کہ اس پورے مقام پر, یعنی اس میدان میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں, امام حسین سے زیادہ پرسکون اور مطمئن کوئی نہیں نظر آ رہا تھا. کہ جیسے میں نے بارہا اس بات کو عرض کیا ہے کہ ہم لوگ امام حسین کو نعوذ باللہ مصیبت زیادہ اور بہت زیادہ ایک عجیب سے حالت میں لے جاتے ہیں, لیکن اگر آپ ان روایات کو دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کے پاس کوئی اضطراب نہیں تھا, کوئی پریشانی نہیں تھی, کوئی بے چینی نہیں تھی. یعنی وہ وہی والی حالت جو امام علی علیہ السلام کی ہمارے سامنے آتی ہے, فزت برب الکعبہ والی, وہ بالکل وہی والی حالت آپ کی تھی کہ وہ ایک اطمینان اور سکون کی حالت تھی. کہ جب امام علی علیہ السلام کو بھی ضربت لگنے کے بعد آپ کے چند ایک دو قریبی اصحاب کے آپ کے پاس آنے کا واقعہ ہم کو ملتا ہے, تو انہوں نے جب امام علیہ السلام کو اس مجروح حالت میں دیکھا تو رونے لگے. آپ نے فرمایا کہ میری حالت اس پیاسے کی سی ہے جو پوری رات صحرا میں سفر کرے اور صبح ہوتے ہوتے نخلستان پر پہنچ جائے. ٹھیک ہے, یعنی میں تو اپنی منزل مقصود سے قریب ہو گیا ہوں, اس میں رونے اور غم کرنے اور گریہ کرنے کی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی دعا کا جو مطلب ہے وہ اس جگہ تک پہنچنا ہے. یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ دعا یعنی خدا سے تعلق جو ہمیں اس اطمینان تک پہنچا دے کہ اب میری زندگی کی باک ڈور رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں, وہ بہترین مدبر الامور ہیں, اور اس کے ہی تدبیر میرے لیے بہترین انجام اور نتیجے کو لے کر آئی گی. ٹھیک ہے, یہ دعا کا آؤٹ کم ہے کہ جب ہم دعا سے قریب ہوں اور اس سے, تو یہ آؤٹ کم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, نہ کہ یہ کہ میری ضرورت یہ پوری ہوئی نہیں ہوئی. تو حقیقتاً وہ انسان جو دعا کرنے والا ہے یا خدا کی بارگاہ میں دعا اور مناجات کی نعمت سے بہرہ مند ہے, اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اگر خدا نے مجھ سے کوئی نعمت روکی ہے یہ میرے لیے بہتر ہے, اور اگر خدا نے مجھے کچھ عطا کیا ہے تو یہ میرے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے, یہ تمام کے تمام جو کنسیپٹس ہیں جو دعا کے فلسفہ دعا سے اور حکمت دعا سے ڈرائیو ہوتے ہیں, یہ ہمارے سامنے ہمیشہ پیش نظر ہیں, اور اس بارے میں ہمیں کوئی غلط فہمی نہ رہے کہ دعا کا مطلب یہ کہ میری من کی چاہتیں پوری ہوتی رہیں. نہیں, ہرگز نہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں علامہ طباطبائی نے بعض اوقات, یعنی علامہ طباطبائی کی ایک ایسی شخصیت ہے بہت عجیب و غریب کہ جس کو فارسی میں کہتے ہیں نا کہ وہ بہت زیادہ کتوم, یعنی جس کو کہتے ہیں بہت زیادہ چھپانے والے, بہت زیادہ پوشیدہ. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو حقیقتاً اہل معرفت ہوتے ہیں وہ اس امر کا, اس بات کا بہت زیادہ لحاظ رکھتے ہیں کہ اللہ کے یا حقیقتوں کے اسرار میں سے کوئی راز بھی نااہل کے ہاتھ نہ لگے, اس لیے وہ بہت احتیاط کے ساتھ چلتے ہیں اس بارے میں. تو علامہ طباطبائی کے بھی زیادہ تر چیزوں میں یہی بات نظر آتی ہے کہ انہوں نے تربیت کی ہے, بتائی ہیں باتیں, کنسیپٹس بہت سارے اچھے بلڈ کیے ہیں, لیکن اسرار الہی میں سے یا اسرار معرفت میں سے بہت تھوڑی جگہ کھلے ہیں وہ. ایک ان کی کتاب ہے, زیادہ چھوٹا سا رسالہ ہے, علی و فلسفہ الہی, یعنی امام علی اور فلسفہ الہی. اس میں انہوں نے مختصر مختصر الفاظ میں امام علی علیہ السلام کے جو انتہائی گہرے اور دقیق کلمات ہیں ان کو لیا ہے اور ان کی تشریح کی ہے. اس میں ایک چیز انہوں نے بڑی بہت ہی عجیب بیان کی ہے. ایک واقعہ, یعنی امام علی علیہ السلام کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ سے آیا تقدیر کے بارے میں پوچھنے کے لیے, مقدر, تقدیر کیا ہوتی ہے. آپ نے اس کو کافی منع کیا. ایک دفعہ آپ نے کہا گہرا سمندر ہے, اس میں نہ اترو. اس نے پھر اصرار کیا, آپ نے کہا تاریک راہ ہے, اس پر نہ چلو. تو لیکن وہ بار بار اس پہ اصرار کرتا رہا, تو آپ نے کہا کہ جب تم میری بات نہیں سن رہے ہو تو میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ کیا رحمت خدا بندوں کے اعمال سے پہلے آتی ہے یا بندوں کے اعمال پہلے ہوتے ہیں اور رحمت خدا اس کے بعد آتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کیا اللہ کی رحمت ہے کہ جس کی بنا پر بندے نیک عمل کرتے ہیں, یا بندے خود نیک عمل کرتے ہیں پہلے اور بعد میں رحمت خدا ان کے ساتھ آتی ہے؟ تو ایک عجیب بات ہے نا. بہرحال اس ٹاپک پہ ہمیں بات نہیں کرنا, لیکن اس کی تفسیر میں تو اسی کے ذیل میں انہوں نے ایک جملہ کہا ہے کہ یہ جو امام علی علیہ السلام نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے نا, یہ ہم کو اس طرف لے جاتی ہے کہ بندوں کے اور خدا کے درمیان جو تعلق ہے وہ کاز اینڈ ایفیکٹ والے تعلق جیسا نہیں ہے, بلکہ وہ اتنے ڈیپر لیول پر ایگزسٹ کرتا ہے اور اتنا اوریجنل ہے کہ اس کی حقیقت تک پہنچنا کسی بھی عقل کے بس کی بات نہیں ہے. کسی بھی عقل کے بس کی بات نہیں ہے کہ بندوں اور خدا کا جو حقیقی تعلق ہے اس کو سمجھ سکے کہ وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی میں یہ جملہ آپ کو کیوں عرض کر رہا ہوں کہ دعا جو ہے نا, کہ ایون دو کہ ہم اس تعلق کو ایکسپلین نہیں کر سکتے, اس پر انگلی نہیں رکھ سکتے, اس کو علیحدہ سے آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے, لیکن ہم اسے اپنی ذات کی گہرائیوں میں فیل کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں اور دقت کریں. دعا حقیقتاً اس تعلق کو ایکسپلور کر کے مضبوط کرنے کا نام ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ چیز کہ جو یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ہاں میں یہ کروں گا تو اللہ مجھ پر رحمت کرے گا, یا میں یہ نہیں کروں گا تو وہ سب الگ باتیں, لیکن وہ حقیقتاً بندے اور خدا کے تعلق کو ڈیفائن نہیں کرتی ہیں. صحیح, تو یہ دعا کا بیک گراؤنڈ ہے, یہ دعا کی حقیقت ہے کہ جس بات کو, جس کنسیپٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں دعا کے میدان میں وارد ہونا چاہیے. اب میں اس دعا سے, یہ دعا نسبتاً تفصیلی یعنی طولانی دعا ہے, تو میں اس میں سے دیکھیں کتنا پڑھ سکتا ہوں اور تھوڑی تشریح کر سکتا ہوں. دعا نمبر 22, صحیفہ سجادیہ. اور یہ کس حالت میں یہ دعا کی جا رہی ہے خدا کی بارگاہ میں؟ جب بندہ اپنے آپ کو انڈر ہارڈشپ اور تکلیف اور لوڈڈ فیل کر رہا ہے لائف میں. ٹھیک ہے, یہ دعا اور یہ کلمات اس حالت اور کیفیت میں ادا ہو رہا ہے. اللہم انکا کلفتنی من نفسی, اے اللہ بے شک تو نے میرے نفس میں سے کلفا یعنی تکلیف مجھ پر ڈالی ہے, میرے نفس میں سے مجھ پر تکلیف ڈالی ہے میرے نفس میں سے. اور یہ جملہ جو ہے ہمیں اس قرآنی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وما اصابك من سيئة فمن نفسك, یعنی کہ اگر تمہارے اوپر زندگی میں کبھی کوئی ایسے حالات آتے ہیں کہ جو تمہارے لیے انڈیزائربل ہوتے ہیں, انپلیزنٹ ہوتے ہیں, ناپسندیدہ ہوتے ہیں, فمن نفسك, وہ تمہارے نفس کی طرف سے تم پر وارد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی وجہ حقیقتاً تمہارا نفس ہوتا ہے. تو انکا کلفتنی من نفسی, مجھ پر تو نے تکلیف ڈالی میرے اوپر میرے نفس میں سے. اب اس کے بعد کیا بیان فرماتے ہیں, ما انت املک به منی, کہ تو اس چیز کے بارے میں میرے مقابلے میں بہت زیادہ مالکیت, اونرشپ اور اتھارٹی رکھتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ دعا کے اندر جو بنیادی تصور ہے وہ کیا ہے کہ زندگی میں اگر آپ کو سکون ملے یا خدا نخواستہ پریشانی آئے یا تکلیف آئے, تمام کی تمام چیزیں خدا کی مالکیت اور قدرت کے دائرے کے اندر ہوتی ہیں, اس سے باہر کچھ نہیں. یعنی یہ ایک تکلیف آئی میرے نفس میں سے مجھ پر, لیکن اس کے بارے میں تو میرے مقابلے میں بہت زیادہ املک یعنی بہت زیادہ مالکیت رکھنے والا ہے, تیری اتھارٹی اس کے اوپر بہت زیادہ ہے میرے مقابلے میں. وَقُدْرَتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَيَّ أَغْلَبُ مِنْ قُدْرَتِي, اور اس چیز پر اور میرے اوپر یعنی جو میری پریشانی ہے اور میں خود, دونوں کے اوپر تیری قدرت جو ہے وہ میرے قدرت سے کہیں زیادہ غالب ہے، کہیں زیادہ پاورفل ہے تیری اتھارٹی. فَأَعْتِنِي مِن نَفْسِي مَا يُرْضِيكَ عَنِّي. اب یہ جو کنسیپٹ ہیں، یہ جو باتیں ہیں نا، ہمارے لیے تقریباً جیسے کہتے ہیں نا کہ ان تھنکیبل ٹائپ کا، یا ایسی باتیں ہیں کہ جو تقریباً ہم نے پہلے کبھی سوچی ہی نہیں ہوتی ہیں. فَأَعْتِنِي مِن نَفْسِي، پس عطا کر میرے نفس میں سے، ما یرضیک عنی، جو تجھے مجھ سے راضی کر دے. کیا سمجھ میں آتا ہے اس کا مطلب؟ میں دوبارہ اس کو دہراؤں. اعطینی، عطا کر دے مجھے، من نفسی، میرے نفس میں سے، ما یرضیک، جو راضی کر دے تجھ کو، عنی، میرے بارے میں یا مجھ سے. کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ یعنی میرے نفس میں سے مجھے عطا کر دے، میرے نفس میں سے مجھے عطا کر دے. یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ کہ میرے نفس کے اندر جو کیپیبلٹیز ہیں یا صلاحیتیں ہیں یا جو مختلف قسم کی نعمتیں میرے نفس کے اندر ہیں، حقیقتاً میں خود اس کا مالک نہیں ہوں. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اگر مثال کے طور پر میرے نفس میں صفت تقویٰ کی پاسبلٹی ہے، بندگی کی پاسبلٹی ہے، صابر و شاکر ہونے کی پاسبلٹی ہے، لیکن امام علی یہاں پر امام علیہ السلام یہ نہیں فرما رہے کہ مجھے ایسا آپ بنا دیجئے، بلکہ کیا فرما رہے ہیں؟ کہ میرے نفس میں جو کچھ ہے وہ مجھے عطا کر دیں. اور کیا عطا کریں؟ کہ جو آپ کو مجھ سے راضی کر دیں. ٹھیک ہے؟ اس کو تھوڑا سا اور الیبوریٹ کروں. یعنی میرے نفس کے اندر جو خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، آپ خود اس میں سے سلیکٹ کریں جو آپ کو صحیح لگے، اور وہ آپ مجھے عطا کریں. عطا کرنے کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی وہ جو ہڈن میرا پوٹینشیل ہے میرے نفس میں، اس کو آپ اس پر نظر عنایت کریں کہ وہ ہڈن پوٹینشیل میری کوالٹی بن جائے، اور وہ چوائس میں خود نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ میں لا علم ہوں، وہ آپ چوز کریں اس پوٹینشیل اور اس کوالٹی کو، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ چیز آپ کو راضی کر دے. کتنی عجیب بات ہے یہ، کتنی عجیب بات ہے، کتنا عجیب مطالبہ ہے یہ. یعنی ہم کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے کہ اس عزم کی کوئی بات کریں خدا سے. ٹھیک ہے؟ یعنی امام علیہ السلام یہ بیان فرما رہے ہیں کہ انسان کی ساری پرابلم کہاں سے آتی ہے؟ اپنے نفس کے بارے میں جاہل رہنے سے آتی ہے. ہم خود نہیں جانتے ہمارے اندر کیا خوبی ہے، کیا خرابی ہے، یا اپنے اندر اتنا اترنے کو تیار نہیں رہتے. تو اب اس کا حل میں کہاں سے ڈھونڈ رہا ہوں؟ میں خدا سے مانگ رہا ہوں کہ آپ تو جانتے ہیں نا، اور میرے اندر جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے قبضہ قدرت میں ہے، آپ خود اس میں سے چوز کر کے نکال لیں، آپ خود اس میں سے منتخب کر لیں جو میرے اندر ہے، اور پھر اسے مجھے عطا کریں کہ وہ میرے لیے کوالٹی ہو، وہ میرے لیے ایک اچھائی کے طور پر مینیفیسٹ کرے، اور اس کا انتخاب آپ کریں کہ وہ کیا ہو تاکہ آپ راضی ہو جائیں. ٹھیک؟ وَخُذْ لِنَفْسِكَ رِضَاهَا مِن نَفْسِ فِي عَافِيَةٍ. اور میرے نفس میں سے نکال لیں رضاها اس کی رضا کو من نفسی فی عافیتن. اب یہ اتنے مشکل جملے ہیں نا کہ نہ بیچارے ترجمہ کرنے والے ترجمہ کر پاتے ہیں اس کا, نہ ایکسپلین کرنے والے کی بھی زبان بار بار اٹکتی ہے. خذ اٹھا لیں, گریب کر لیں, ایکسٹریکٹ کر لیں, لے نفس کا اپنے نفس کے لیے, یعنی اے اللہ تو پک کر لے, ایکسٹریکٹ کر لے اپنے نفس کے لیے, اپنے آپ کے لیے. رضا ہا من نفسی, جو تیرے نفس کو راضی کرے میرے نفس میں سے, ٹھیک ہے, یعنی میرے نفس میں سے آپ کیا پک کر لیں, اٹھا لیں اپنے لیے جو آپ کو راضی کر دے. فی عافیتن, لیکن اس میں شرط کیا ہے؟ اس میں شرط یہ ہے کہ میرا نفس با عافیت رہے. بات سمجھ میں, یہ زیادہ مشکل ہو رہا ہے. یعنی کہ جیسے دیکھیں مثال کے طور پر راہ خدا میں شہادت قربانی انسان کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ ہے رضا خدا. لیکن اگر خدا زیادہ تر مومنین کے لیے اس چیز کو انتخاب اور اختیار کر لے, کتنے برداشت کر پائیں گے وہ؟ یعنی کہ خدا کی رضا اور خوشنودی کے حوالے سے ایک لیول پر پہنچنے کے بعد ہماری عافیت خطرے میں پڑ جاتی ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ عافیت کا مطلب نہیں انٹیگریٹی, نہیں ویل بینگ, ہمارا پیس, ہماری سیکیورٹی. یعنی اگر کوئی امام حسین جیسا ہے تو اس پوری قربانی کے مرحلے سے گزرنے کے بعد بھی ان کی عافیت اور سلامتی خطرے میں نہیں ہے. لیکن اگر ہم سے خدا دو چار چیزیں بھی لے لے گا نا, تو ہمارا پیس اینڈ سیکیورٹی ڈیمولش ہو جائے گا. ہوگا ہی نہیں ہوگا جی. ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں, ایون جو انقلاب میں بھی ہے کہ جن والدین نے اپنے گھر سے چار چار پانچ پانچ بیٹے دے دیے, ہم اس طریقے کے نہیں ہیں, ہم اس معیار پہ نہیں ہیں کہ ہماری عافیت جو ہے نا وہ بہت جلدی خطرے میں آ جاتی ہے. کہ تھوڑی سی بھی چیزیں, یعنی کہ خدا کہے کہ میری رضا یہ ہے کہ میری رضا کے لیے یہ دو, یہ قربان کرو, یہ قربان کرو, ہم ہاتھ جوڑ لیں گے, یا اللہ بس اب اس کے آگے کی ہمت نہیں ہے میری, ہے نا ایسا. تو آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ میرے نفس میں سے اپنی رضا کے لیے اخذ کر لیں, اٹھا لیں. یعنی کہ یہ نہ ہو کہ وہ رضا, خدا کی رضا جو ہے نا, پھر میرا نفس اس کے مقابلے میں باعافیت ہی نہ رہ پائے. آپ سمجھ رہے ہیں نا اس مثال میں؟ یعنی کہ جس طریقے سے اولیاء, اولیاء خدا جو کچھ دے دیتے ہیں خدا کو اپنے اپنے نفوس میں سے, اپنی زندگی میں سے, ہم اس کا کتنا پرسنٹ دے سکتے ہیں؟ ہم اس کا کتنا فیصد رضا خدا کے لیے دے سکتے ہیں؟ اللہم لا طاقت لی بالجہد, اے اللہ میرے لیے کوشش میں طاقت نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ کہ میں واقعاً تیرے رستے میں ایفرٹ کروں, جہاد کروں, میرے پاس طاقت نہیں ہے, میرے پاس اس کی طاقت نہیں ہے. ولا صبر لی علی البلاء, بلا اور آزمائش کے مقابلے میں میرے پاس صبر نہیں ہے. اس انداز گفتگو کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کیا چیز ہے یہ انداز گفتگو؟ جی بتائیں تھوڑا.
ہمارے مولا بس آن بیہاف آف اس کر رہے ہیں.
نہیں وہ تو ہیں, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کوشش کرنے کی طاقت نہیں ہے, بلا اور مصیبت میں میرے لیے صبر نہیں ہے, ولا قوت لی علی الفقر, اور اگر فقیری اور محتاجی آ جائے تو اس کے مقابلے میں میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں فقیری اور محتاجی کو جھیل جاؤں. فلا تحذر علی رزقی. اب اس کے بعد یعنی تین باتیں بیان کی اپنے لیے, کوشش کرنے کے حوالے سے میری طاقت کمزور ہے, آزمائش اور بلا کے مقابلے میں میرے لیے صبر نہیں ہے, میرے پاس صبر نہیں ہے کہ میں اس کے مقابلے میں صبر کر سکوں. ولا قوت لی علی الفقر, اور فقیری اور محتاجی کے مقابلے میں میرے پاس قوت نہیں ہے, یہ میری حالت ٹھیک ہے, یہ میری حالت. جیسا کہ ایک روایت ہے امام علی علیہ السلام کی کہ جس میں آپ نے فرمایا, یعنی کہ یہ اس میں اٹیچمنٹ کے طور پر, پورا تو نہیں اس سے کنیکٹ ہو رہی لیکن ایک اٹیچمنٹ کے طور پر, کہ آپ نے فرمایا کہ یہ عالم دنیا تین قسم کے لوگوں پر قائم ہے, یہ جو زندگی ہے نظام ہے انسانیت ہے یہ تین قسم کے لوگوں پر قائم ہے, عالماً ناطقاً مستعملاً لعلمہ, وہ عالم جو بولتا ہو, وہ عالم جو لوگوں کو سکھاتا ہو, اپنا علم ڈسٹریبیوٹ کرتا ہو, اور مستعملاً لعلمہ, اور اپنے عمل کی بنا پر, یعنی اپنے علم کی بنا پر عمل کرتا ہو, اور اپنے علم کی راہ پر عمل کرتا ہو. اس کے بعد دوسرا کون شخص ہے, وہ غنی اور مالدار جو دین خدا کے اہل افراد پر خرچ کرنے میں بخل نہ کرتا ہو ٹھیک ہے, وہ غنی اور مالدار کہ جو اہل اللہ ہیں اہل دین خدا ہیں ان پر خرچ کرنے کے معاملے میں مائزر اور کنجوس نہ ہو. اور تیسرا کون ہے, فقیرن صابرن, وہ فقیر جو صابر. ان تین لوگوں کی بنا پر یہ زندگی قائم رہتی ہے, اور اگر یہ تین ختم ہو جائیں, یعنی عالم ایسا ہو جو اپنا علم لوگوں کو نہ دے, غنی ایسا ہو جو بخیل ہو کنجوس ہو, اور فقیر صبر چھوڑ دے اور ہر ایک کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلائے اور اپنی پریشانی کا رونا روئے, تو جو عارفان باللہ ہیں وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ دنیا ختم ہو کر اپنی ابتدا کی طرف لوٹ رہی ہے, یعنی ایمان کے بعد کفر کی طرف. یہ امام علی علیہ السلام کے جملے ہیں. تو فقیر صابر کی جو ہے نا اتنی اہمیت ہے کہ ہیومن سوسائٹی کے باقی رہنے کے ارکان میں سے ایک رکن ہے وہ, یعنی وہ جو تین قسم کے لوگ پلرز کا مین کنڈیشن ہے کہ اگر یہ تین قسم کے لوگ ہٹ جائیں گے تو خدا انسانی معاشرے کو کیا کرے گا پھر اس کی اصلی حالت پہ, یعنی کہے گا ناؤ اٹ شوڈ بی ریسائکلڈ, اب اس کو ریسائکلنگ بن میں ڈال دیں آپ اس سوسائٹی کو, وہ یعنی کہ اب وہ چیز پھر ختم, وہ سوسائٹی پھر ختم ہوتی جائے گی, وہ اپنے اول ابتدائی حالت کی طرف لوٹ جائے گی. اور ابتدائی حالت کو امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کفر بعد از ایمان, یعنی ہیومن سوسائٹی کی ابتدا کفر و جہالت ہے. یہ انبیاء ہیں کہ جنہوں نے آ کر اس کفر اور جہالت سے اٹھا کر لوگوں کو ایمان اور اعلیٰ اقدار تک پہنچایا. तो उसके गारंटर ये तीन किस्म के लोग हैं सोसाइटी में, ठीक। तो अब आप फरमा रहे हैं कि मेरी ये हालत है कि जिहाद पर कोशिश के लिए ताकत नहीं है, बलाओं के मुकाबले में सब्र नहीं है, फकीरी को बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं है। तो अब मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ अपनी इस हालत के बिलमुकाबिल, फला तहजुर अलैया रिज़्क़ी, तो बस मेरे रिज़्क़ को आप ना रोक दें, जो मेरा रिज़्क़ है वो रुक ना जाए, उसका फ्लो ना बंद हो जाए। वला तकिलनी, और ये वाला जो जुमले हैं ना ये बड़े अहम हैं, ये हम सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वला तकिलनी इला खल्क़िका, और तकिलनी यानि वकील करना, सुपुर्द करना, हवाले करना, मुझे अपनी मखलूक के हवाले ना करें, ठीक है। वला तहजुर अलैया रिज़्क़ी, यानि जो फ्लो है रिज़्क़ का आपकी तरफ से वो ना रुके, और आप अपनी मखलूक के हवाले मुझे ना कर दें। बल तफर्रद बिहाजती व तवल्ला किफायती, बल्कि आप ख़ुद मेरी तमाम हाजतों को तन्हा पूरा करें, तन्हा पूरा करें, यानी मेरी जो हाजतें हैं बस वो आपसे वाबस्ता हैं और आप ही उसको पूरा करें, मुझे अपने मखलूक के हवाले ना करें, उनके सुपुर्द ना करें। व तवल्ला किफायती, और जो मेरी किफ़ायत है यानी मेरी तमाम ज़रूरियात का पूरा करना है, उसके मुतवल्ली, उसके ज़िम्मेदार आप बन जाए, ठीक। क्यों इसका रीज़न भी है ना, सवाल है क्यों कि हम कि इस बात को हम खुदा से क्यों मांग रहे हैं। और अगर हम दुआ के टाइटल के हवाले से गौर करें ना, हार्डशिप्स, तो उसमें भी एक बात समझ में आती है कि इंसान के लिए ज़िंदगी में हार्डशिप्स और सख्तियाँ उस वक्त बहुत ज़्यादा वजूद में आती हैं जब बंदा मखलूकात पे पड़ जाए। और अभी इंशाल्लाह इमाम अलैहिस्सलाम के ही जुमलों में इसका रीज़न भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये बात मांगी जा रही है। वन्ज़ुर इलैया, और मेरी तरफ नज़र करें। अच्छा, अब ये भी एक बड़ा अजीब व गरीब कंसेप्ट है कुरान करीम में भी एक चीज़ के, क़यामत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुफ्र किया, जिन्होंने खुदा के पैगाम का इनकार किया, खुदा क़यामत के यौम में उन पर नज़र नहीं करेगा। अब क्या मतलब वह नज़र नहीं करेगा, या इस किस्म के जुमले मौजूद हैं कि खुदा के इल्म में नहीं है कि ये कौन है, खुदा नहीं जानता ये कौन है, खुदा नहीं नज़र करेगा इनकी तरफ। मतलब व्हाट डज इट मीन, क्या कोई चीज़ ऐसी है जो इल्म खुदा से बाहर है, क्या कोई चीज़ ऐसी हो सकती है या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि खुदा की नज़रों के सामने नहीं है। यानी इसका मतलब ये होता है कि, और इस बारे में हमारे उलमा ने बात बहुत अच्छी तशरीहात की है, कि अगर कुफ्र है, शिर्क है, निफाक है, गुमराही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये सब कुछ इल्म खुदा में है या नहीं है, क्या कहेंगे बताएं। खुदा خدا کے پاس اس بات کا علم نہیں ہے کہ شرک کیا چیز ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شاید آپ کو بہت عجیب سی بات لگے یہ. یعنی علم جو ہے, جیسے آپ, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں, کیا روشنی کے پاس اس بات کا علم ہے کہ اندھیرا کیا ہوتا ہے؟ سوچیں ذرا. کیا علم کے پاس اس بات کا علم ہے کہ جہالت کیا ہوتی ہے؟ لائٹ ڈارکنیس کو جانتی ہے؟ بتائیں, لائٹ ڈارکنیس کو جانتی ہے نہیں جانتی؟ بتائیں. ہاں نہیں, تھوڑا سا آپ اس کو سمجھیں کہ یہ ہے کیا. اگر لائٹ ڈارکنیس کو جانے گی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو انہیلیٹ کر رہی ہے. ڈارکنیس کس چیز کا نام ہے؟ جہاں پہ لائٹ نہیں ہوتی. یعنی نور کے نہ ہونے کا نام تاریکی ہے نا, تو نور کیسے تاریکی کو جان سکتا ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ علم کے نہ ہونے کا مطلب جہالت ہے نا, تو علم کیسے جہالت کو جان سکتا ہے؟ یعنی وہ ایک فینومینن کے طور پر آپ کہیں موجود ہے, لیکن حقیقتاً اسے نہیں پتا کہ یہ کیا ہے. تو اس کا معنی کیا ہوا کہ جو لوگ بھی نعوذ باللہ کفر و شرک و نفاق کا شکار ہو رہے ہیں, وہ کدھر جا رہے ہیں؟ وہ نور کی طرف حرکت کر رہے ہیں یا ڈارکنیس کی طرف حرکت کر رہے ہیں؟ ڈارکنیس کے ڈومین میں جا رہے ہیں. اور نور, اللہ نور السماوات والارض, نور تاریکی کو نہیں جانتا کیا ہے. تو الٹیمیٹلی وہ لوگ کس جگہ پہنچیں گے کہ جب خدا کہے گا میں نہیں جانتا تم کون ہو. ولا ينظر الیہم, نہ قیامت کے دن وہ خدا کی نظروں میں آئیں گے, کیونکہ خدا کی نظر میں فقط کون سی چیز آئے گی جو نور سے کسی نہ کسی درجے پر کنیکٹڈ ہے, جس میں کسی نہ کسی معیار کا نور پایا جاتا ہے, چاہے معمولی سی اس کی کرن کیوں نہ ہو. بات واضح ہو رہی؟ تو اگر یہ والی صورتحال بنے کہ خدا کی نظروں کے سامنے نہیں ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے تاریکی, جہالت, کفر, یعنی وہ چیز جس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو خدا نہیں جانتا. ٹھیک.
اگر آپ ڈیٹیچ ہو جائیں خدا سے, خدا جو ہے اپنے آپ میں ایک ایگزسٹنس ہے اور ساری چیزیں جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں خدا کی وجہ سے.
یعنی خدا دا ایگزسٹنس ہے,
آپ کا ایگزسٹنس نہیں ہے.
صحیح. تو لیکن جب ہم کہیں گے, یعنی کہ یہ جو قرآن کریم لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ خدا کے علم میں نہیں ہے یا خدا کی نظر نہیں ہے, تو یہ اسی چیز کی طرف جا رہا ہے نا کہ ایکچولی دے ہیو مووڈ اوے فرام دا ایگزسٹنس. تو اس بنا پر ہم اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ وجود کو لا وجود کا نہیں پتا کیا ہے.
ہاں
ٹھیک ہے, وجود کو لا وجود نہیں پتا کیا ہوتا ہے. क्योंकि अगर उस, और इन्हें पता होने का मतलब खाली कोई लिखी हुई नॉलेज नहीं है, पता होने का मतलब हकीकत। अगर वजूद ला वजूद की हकीकत में जाएगा तो वो तो खुद ही ख़त्म हो जाएगा।
जब तक वजूद है, तब तक ला वजूद है, वजूद नहीं है।
हाँ, यानी हकीकतन ला वजूद नहीं है,
ला वजूद का एग्जिस्टेंस कभी था ही
हाँ, ना के है, लेकिन उससे अपने आप को दूर रखने और करने की बिना पर गोया के वो शख्स इस स्टेट में आ गया। और इसी बिना पर इन्हें बाज़ कुरानी आयतों में एक इशारा मिलता है कि जहन्नम का कोई वॉल्यूम नहीं है, जन्नत आसमानों और ज़मीन के फैलाव के बराबर है। सारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा समावाति वल अर्ज़, आसमानों और ज़मीन के फैलाव के बराबर जन्नत है, तो जहन्नम कहाँ है फिर? इसका मतलब है कि जहन्नम कोई स्पेस अक्यूपाई नहीं करती है, क्योंकि वो जहन्नम जिन चीज़ों की बिना पर बनती है वो है ही नहीं, वो इनफैक्ट नॉन एग्जिस्टेंट है।
एग्जिस्टेंस के अलावा कोई चीज़ हो सकती है तो नॉन एग्जिस्टेंस ही होती है, और कुछ
होने उसका वो कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये नहीं कि मुझे हमेशा कहाँ रहना है, खुदा की नज़र में रहना। खुदा की नज़र में रहने का मतलब क्या है कि मेरे अंदर वो सिफात मौजूद हैं कि जो इंसान के नफ्स को ज़िंदा रखती हैं, जो इंसान के नफ्स को खुदा की बारगाह में काबिल क़दर बनाती हैं। वंजुर इलैया, मेरी तरफ नज़र, कि मैं आपकी नज़र से बाहर ना हो जाऊं, दूर ना हो जाऊं। वंजुर ली फी जमीअ उमूरी, और मेरे तमाम के तमाम उमूर पर नज़र रखें मेरी खातिर। ठीक है, पहले मुझ पर नज़र रखें, मुझे अपनी निगाहों के दायरे में रखें, उससे बाहर ना निकालें, और मेरी खातिर मेरे तमाम उमूर पर भी नज़र। ठीक है, जैसे मैंने एक बात कही थी ना कि दुआओं में एक पहलू अगर आप देखें ना, एक पहलू खौफ का आता है, एक पहलू आजजी और इनकसारी का आता है, एक पहलू अपनी कमाएगी का आता है, और एक पहलू नाज व अंदाज का आता है। ये तमाम के तमाम एस्पेक्ट्स और डायमेंशंस जो है ना, वो मासूमीन अलैहिस्सलाम की दुआओं में मौजूद हैं। तो अब ये यानी कि एक बंदा के जो अपनी कमज़ोरी और आजजी को पेश कर रहा है खुदा की बारगाह में, मैं किसी भी काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त क्या कर रहा हूँ कि आप मुझ पर नज़र रखें और करें, और मेरी खातिर वन ज़ुर ली, ली यानी मेरे लिए, वन ज़ुर ली फी जमीअ उमूरी, मेरे तमाम के तमाम उमूर में भी नज़र रखें, फॉर मी। अब ये नाज है, ये प्यार की बात है। ठीक, अब उसका आप अब रीज़न देखें क्यों ये बात क्यों कही गई, यानी ओनली यू, मैं सिर्फ आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, आप करें, मैं किसी को भी नहीं चाहता, हत्ता के अपने को भी नहीं चाहता, यानी मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि मेरे उमूर का बोझ मुझ पर पड़े, मैं ये भी नहीं चाहता। فَإِنَّكَ إِنْ وَكَلْتَنِي إِلَى نَفْسِي, अगर आपने मुझे मेरे नफ्स का वकील बना दिया, यानी मेरे नफ्स का बोझ खुद मेरे नफ्स पर डाल दिया, عَجَزْتُ عَنْهَا, मैं उससे आजिज़ हो जाऊँगा, मैं आजिज़ व दरबंदा हो जाऊँगा, थक जाऊँगा, मैं नहीं उठा सकता खुद अपने नफ्स का बोझ। अगर मेरे मसाइल, मेरी प्रॉब्लम्स, यानी दिस इज़ another reason for hardships in life. کہ خدا ہمارا پشتبان نہ ہو, خدا ہمارے ہاتھ کو نہ پکڑے اور خدا کہے نہیں اپنی زندگی کا بوجھ خود اٹھاؤ. یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے زندگی کی مصیبتوں کے آنے کا, پریشانیوں کے آنے کا. تو ہمیں کیا دعا کرنی ہے کہ نہیں میرے نفس کا بوجھ میرے اوپر نہ ڈالیں, کیونکہ اگر آپ نے یہ کام کیا میں عاجز ہو جاؤں گا اس کام سے, میں نہیں کر سکتا یہ. وَلَمْ أُقِمْ مَا فِيهِ مَصْلَحَتُهَا, اور میں نہیں کھڑا ہو سکتا قیام کر سکتا ان معاملات میں کہ جو میرے نفس کی مصلحتیں ہیں, یعنی جو چیز میرے نفس کے لیے بہتر ہے, نقصان دہ ہے, میں ان چیزوں کے معاملے میں قیام نہیں کر سکتا, کیونکہ سب سے پہلی بات تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے صحیح معنوں میں, اور اگر پتہ ہو بھی گئی تو ان تمام مشکلات کو طے کرنا, عبور کرنا, سر کرنا وہ ایک امر محال بن جاتا ہے بعض اوقات. میں اس کی مصلحتوں کے بارے میں قیام نہیں کر سکتا ہوں, عاجز ہو جاؤں گا. وَإِن وَكَلْتَنِي إِلَى خَلْقِكَ, اب وہ بات کہ مجھے کبھی بھی اپنی خلق کے اوپر نہ ڈالنا. اگر تو نے اپنی مخلوق کے سپرد مجھے کر دیا, ان کو میرا وکیل بنا دیا, تجہمونی, وہ جو ہیں میرے اوپر یعنی کہ ایک لحاظ سے دباؤ ڈالیں گے, مجھے حقیر اور ذلیل کر دیں گے. اور یہ بات جو ہے نا یہ مطلب جیسے میں نے بزرگوں سے بھی سنی ہے, جو جیسے ہے نا کہ کچھ نصیحتیں جو آپ اپنے بزرگوں سے لیتے ہیں, تو یہ نصیحت ہم نے اپنے بزرگوں سے سنی ہے کہ آپ اگر اپنی پریشانی, اپنے مسائل دوسروں سے یعنی غیروں سے اپارٹ فرام یور ریلیٹیوز اگر دوسروں کے سامنے آپ بیان کریں گے اس نیت سے کہ وہ آپ سے ہمدردی کریں, تو آپ کو ہمدردی کرنے والا شاید ایک ملے لیکن اس کو لے کر ایکسپلوئٹ کرنے والے اور اس کی بنا پر آپ کو حقیر اور نیچا سمجھنے والے 99 ملیں گے. ٹھیک ہے نا, ہم لوگ جیسے کرتے ہیں بھائی خدا نہ خواستہ بیمار ہو گئے, پریشان ہو گئے, کوئی اور آ گئی چیز, اور ویسے روایات میں بھی یہ جملے موجود ہیں کہ اپنی پریشانی سوائے مومن کے کسی اور سے ذکر نہیں کرو کبھی, اگر بولنا بھی ہے تو ذکر بھی کرنا. تو ان لوگوں نے تو مجھے گھٹیا ہی سمجھنا ہے, حقیر بنانا ہے اور راندہ درگاہ کرنا ہے اگر آپ نے ان کے حوالے مجھے کر دیا, یعنی جنرل خلق کے. وَإِنْ أَلْجَأْتَنِي إِلَى قَرَابَتِي, اور اگر آپ نے میرے قرابت داروں کو, رشتہ داروں کو میرا ملجا مأوا بنا دیا, یعنی کہ میں ان کے پاس جاؤں اپنی پرابلم سالو کرانے کے لیے, حرامونی, وہ مجھے محروم کریں گے. غیر کیا کرے گا, حقیر و ذلیل بنائے گا. اپنے اقربا کیا کریں گے, محروم کر دیں گے, نہیں دیں گے حق. ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہ ذلیل نہیں کریں گے, اتنی رعایت کر دیں گے, لیکن محروم کریں گے. جو میرا حق ہے وہ خود لے لیں گے, جو میرا حق ہے وہ مجھ کو نہیں دیں گے. وَإِنْ أَعْطَوْا أَعْطَوْا قَلِيلًا نَكِدًا, اور اگر کچھ دیا بھی تو بہت تھوڑا سا, اور مطلب جسے کہتے ہیں تیوری پر بل چڑھا کر, اگر انہوں نے دیا بھی تو تھوڑا سا دیں گے, قلیل دیں گے, عطا کریں گے اور ماتھے پر بل ڈال کے دیں گے. لیکن یہ تمام کی تمام باتیں جیسے میں نے کہا کہ اس سے آپ کن کو باہر نکال دیں, ان لوگوں کو باہر نکال دیں کہ جن سے آپ کا رشتہ جینوئن ایمان کی بنا پر قائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ لوگ، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ رشتہ داری موجود ہے، کہ پھر وہ جو رشتہ داری ہے نا، وہ صرف دنیا میں نہیں رہتی بلکہ وہ آخرت میں بھی قائم ہے۔ وہ رشتہ داری صرف دنیا کی حد تک نہیں ہے بلکہ یہاں کے بعد بھی باقی ہے۔ تو اگر انہوں نے، یہ اب قرابت داروں کی بات ہو رہی ہے کہ محروم کریں گے، اگر دیا تو تھوڑا دیں گے، تیوری پر بل چڑھا کر دیں گے۔ ومنو علیہ طویلا وضمو کثیرا، اس کے بعد عرصے تک احسان جتائیں گے اور جب موقع ملے گا تو مذمت کریں گے کثرت کے ساتھ۔ یہ قرابت داروں کا حال ہے اگر آپ نے ان کے حوالے کر دیا، اور وہ غیروں کا حال ہے، ٹھیک؟ تو نہیں، نہ میرے معاملات زندگی کو، مسائل کو، نہ اس کا مکلف اور موکل میرے نفس کو بنائیں، نہ ان جنرل بندگان کو، نہ قرابت دار، ٹھیک؟ اور میں اس بارے میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے اور میری خاطر میرے زندگی کے تمام معاملات کو اپنی نظروں میں رکھیں۔ اور یہاں پر ایک دیکھیں، بڑی سادہ سی بات ہے کہ اگر ہم خدا کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمیشہ اپنی نظروں میں رکھے، تو اس کے ایک مین ریکوائرمنٹ یہ نہیں ہے کہ ہم خود ہمیشہ خدا کو اپنی نظروں میں رکھیں؟ یہ ہونی چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ یا ہم اپنی زندگی میں دنیا کو، دنیا والوں کو، باقی سب کو نظروں میں رکھیں، اور پھر چاہیں کہ خدا ہمیں ہماری اپنی نظروں میں رکھے، تو یہ ممکن ہوگا کیا؟ یہ پاسبل نہیں ہوگا نا۔ پھر ٹھیک ہے، تو اس میں پرابلم جو ہے نا وہ یہی آتی ہے کہ لوگ بھی ہمارے لیے مسئلہ کب بنتے ہیں؟ جب ہمارا فوکس لوگ بن جاتے ہیں، خدا سے فوکس ہٹ کر اور خدائی حقیقتوں سے ہٹ کر، ہمارا جو یعنی مین جو لینس ہے نا، اس میں لوگ سمائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اس بارے میں یعنی بہت لوگوں نے، دیگر مذاہب اور ادیان اور ان لوگوں نے بھی بہت اچھی اچھی باتیں اور اس قسم کی وہ چیزیں لکھی ہیں، بولی ہیں، کہ اس کو بھی میں جیسے دیکھ رہا تھا، ایک کرسچن کا وہ تھا لکھا ہوا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پریز، تو اس میں بھی یعنی اس نے یہی بات لکھی تھی کہ جیزس جو ہیں، یعنی کہ جب وہ، جیسے ان کا عقیدہ ہے کہ وہ قتل ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے، اور جب وہ دوبارہ زندہ ہوئے تو ان کی وکٹری جو تھی، ان کی فتح، وہ مکمل ہو گئی۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کی تاریخ یا تاریخ قوتوں پر اس کے مقابلے میں جو جنگ تھی، جب وہ شہید ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے تو یہ فتح مکمل ہو گئی۔ تو جب وہ فاتح ہو گئے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گناہوں کی گرپ میرے نفس پر کمزور پڑ گئی، یعنی ان کے فاتح ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ گناہوں کی گرفت میرے نفس پر کمزور پڑ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا خون دے کر جو ہے نا مجھے اپنا بنا لیا۔ تو اس سے یعنی یہ والا جو نظریہ اور وہ چیز ہے نا کہ اب آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ موجود ہے کہ اصل دین کیا ہے۔ اصل دین بر بنائے محبت خدا اور رسول اور امام کا بننا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی انہوں نے جب اتنا کچھ ہمیں دیا ہے تو انہوں نے یہ ہمیں پیغام دیا ہے کہ ہم تمہارے ہیں، اب اس کے جواب میں ہمیں یہ سب نہیں کہ ہم کہیں یہ پوری کر دیں، اس کا جواب کیا ہمیں دینا ہے؟ وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم سے کہ تم ہمارے بن کے دکھاؤ، ٹھیک ہے؟ یہ وہ دین ہے۔ تو یہاں پر وہی امام علیہ السلام فرما رہے ہیں میں کسی کا نہیں بننا چاہتا، اپنا بھی نہیں بننا چاہتا، میں یہ بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میں اپنا بنوں، بلکہ میری خواہش یہ ہے کہ میری پوری زندگی از اول تا آخر، از باطن تا ظاہر آپ اپنے ہاتھوں میں لے لیں اور میں کاملاً آپ کا بن جاؤں، مجھے کسی کے حوالے نہ کریں، کیونکہ جس کے بھی حوالے آپ نے کیا یہ پرابلمز ہیں، اینڈ ایوری تھنگ ول برنگ ہارڈ شپ ان لائف، تکلیف لائے گی وہ چیز زندگی میں، پریشانی لائے گی۔ فبفضلک اللہم فاغننی، بس اے خدا اپنے فضل سے مجھے غنی کر دے، وَبِعَظَمَتِكَ فَنَعَشْنِ، اپنی عظمت کے صدقے میں مجھے بلند کر دے، وَبِسَعَتِكَ فَبْسُطْ يَدِي، اور اپنی وسعت کے صدقے میں میرے ہاتھوں کو کھول دے، وَبِمَا عِنْدَكَ فَكْفِنِ، اور جو کچھ بھی میرے ہاتھ میں ہے میرے پاس ہے اس کو میرے لیے پورا کر دے، اس کو میرے لیے کفایت کرنے والا بنا دے۔ اور حقیقتاً جو ہے نا غنی ہونا اسی کو ہی کہتے ہیں، کہ شاید آپ لوگوں کو یاد ہو ہم نے ایک مثال دی تھی کہ غنی اور بے نیاز انسان کون ہے، کہ جس کے پاس بہت زیادہ بینک بیلنس ہو اور اس کی زندگی میں دسیوں مسائل ہوں اور وہ ہر ایک کے پیچھے بھاگتا پھر رہا ہو، یا غنی انسان وہ ہے کہ جس کا بینک بیلنس معمولی ہو لیکن اس کی زندگی میں مسائل نہ ہو، پریشان، کون غنی ہے زیادہ؟ وہ زیادہ غنی ہے کہ جو ہر دوسرے دن بیمار پڑتا ہے اور جا کے ڈاکٹر کی فیس بھرتا ہے، یا وہ غنی ہے کہ جو بیمار نہیں ہوتا اور بھلے سے اس کی جیب خالی ہو، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو ڈاکٹر کی فیس اور دواؤں کا خرچہ چاہیے ہی نہیں، اس کو پریشانی کس بات کی، ٹھیک؟ تو یعنی میری زندگی کو آپ کیسا بنا دیں کہ جو میرے ہاتھ میں ہے، جو آپ نے مجھے عطا کیا ہے وہ میرے لیے کافی ہو جائے، مجھے اس سے آگے کی ضرورت ہی نہ پڑے، ٹھیک؟ اور ان تمام چیزوں کو آپ دیکھتے جائیں، یعنی کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، لائف میں ہارڈ شپس آ جائیں گے، زندگی سختیوں کا شکار ہو جائے گی، پرابلمز آ جائیں گی۔ اللہم صل علی محمد و آلہ، اب اس کے بعد اور زندگی کہاں کہاں مصیبت میں پھنستی ہے، اب وہ دیکھیں، وخلصنی من الحسد، مجھے کمپلیٹلی پرج آف کر دیں، بالکل خالص کر دیں، پاک کر دیں، کس چیز سے؟ حسد سے۔ انسان کے نفس میں موجود صفات میں، یعنی گندی اور بری صفات میں، سب سے زیادہ مصیبت لانے والی صفت حسد ہے، ٹھیک ہے؟ اس پر ہم نے تزکیہ نفس میں بات بھی کی تھی تفصیل سے۔ خلصنی من الحسد، حسد سے مجھے خالص کر دیں، واحفرنی عن الذنوب، اور مجھے محصور کر دیں۔ محصور کا مطلب کیا ہے؟ کہ مجھے ایک ایسی جگہ پر بند کر دیں کہ میں کس سے کنٹیکٹ میں نہ آؤں، گناہوں سے کنٹیکٹ میں نہ آؤں. میری لائف، میری زندگی، میرا وجود گناہوں سے تعلق نہ پیدا کرے. وَوَرِّعْنِي عَنِ الْمَحَارِمِ، اور مجھے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے حرام سے، محارم سے، جو کچھ بھی حرام ہے. وَلَا تُجَرِّعْنِي عَلَى الْمَعَاصِي، اور مجھے معصیت پر جرأت مند نہ ہونے دیں. اچھا، اب یہاں پر تین لفظ ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک ہے ذنوب، ذنب یعنی گناہ. ایک ہے محارم یعنی حرام. ایک ہے معاصی. ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ اس میں فرق کیا ہے؟ یہاں پر ہی ہم بات پہ پوری کرتے ہیں. گناہوں سے کے مقابلے میں مجھے حصار میں رکھ. محرمات اور حرام سے پرہیز کرنے کی، ابسٹین کرنے کی توفیق عطا فرما، اور معصیت پر جرأت نہ ہونے پائے. ٹھیک ہے، ذنب اور گناہ جو ہے وہ مطلب یہ ہوتا ہے اس میں کہ انسان بنیادی طور سے ایک غلطی کرتا ہے، غلط راہ پر جاتا ہے، غلط رستوں پہ پڑتا ہے اور اس پر انسسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تب انسان حقیقتاً گناہگار ہوتا ہے یا گناہگاروں میں شامل ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ یعنی پہلی مرتبہ ایک غلط کام ہو گیا، خدا گناہگاروں کی فہرست میں انسان کا نام نہیں لکھتا ہے. کہ جیسے امام علی علیہ السلام کے پاس ایک جوان تھا، چوری کے الزام میں آیا، آپ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. وہ بہت چیختا چلاتا رہا کہ میری پہلی غلطی ہے اور یہ ہے اور مجھے معاف کر دیں اور میں آئندہ نہیں کروں گا. لیکن آپ نے کہا نہیں، جو حد ہے وہ حد ہے. اس کے بعد جب اس کا وہ ہاتھ کاٹا گیا تو اس نے پھر اعتراف کیا کہ یہ میری 100th ٹائم تھی یہ چوری. تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کبھی کسی کو پہلی غلطی پہ سزا نہیں دیتا. تو آپ گناہ والی حالت سمجھ رہے ہیں کیا ہوتی ہے، ذنب کیا ہوتا ہے؟ کہ جب انسان ایک غلط کام کرے اور اس پر اصرار کرتا چلا جائے، اس کو کریکٹ نہ کرے، تو مجھے اس چیز سے بچا کے رکھنا کہ یہ والا کام نہیں ہو میرے ساتھ. یعنی ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، اس کے خدا نے اثرات بھی دکھا دیے. جیسے مومن ہے، مومن کو خدا تکلیف دیتا ہے. اگر مومن غلط کام کرتا ہے، اس کی زندگی میں تکلیف آتی ہے، اور وہ تکلیف اس لیے آتی ہے کہ تاکہ اس کو احساس ہو کہ میں نے گڑبڑ کی ہے. لیکن اب سننا ہی نہیں ہے، سننا ہی نہیں ہے، اسی کو ریپیٹ ریپیٹ ریپیٹ، تو پھر انسان کیا ہو جاتا ہے؟ اہل ذنوب میں شامل ہو جاتا ہے، گناہ گاروں میں شامل ہو جاتا ہے. تو اس سے مجھے بچا کے رکھنا کہ یہ نہ ہونے پائے، یہ ذنوب. ٹھیک ہے، اس کے بعد محارم. آپ کو پتا ہے کہ محارم کا مطلب ہے کہ خدا نے کچھ باؤنڈریز کھینچی ہیں، اور ان باؤنڈریز کے بارے میں ہم کو الرٹ کیا ہے، وارن کیا ہے کہ نیور کراس کرنا، ان کو کراس نہیں کرنا. تو جب انسان ان حدود کو کراس کرتا ہے تو وہ حرام میں مبتلا ہوتا ہے یا حرام کا مرتکب ہوتا ہے. تو مجھے ہمیشہ اس بات سے پرہیز کرنے کی توفیق دینا کہ میں محارم میں نہ جاؤں، یعنی تیری بنائی ہوئی مقرر کردہ باؤنڈریز کو کراس نہ کروں. اور معصیت کیا ہوتی ہے جس پر جرأت نہ ہو؟ معصیت، دیکھیں، معصیت کا جو لٹرل میننگ ہے نا، وہ ڈیویشن ہے. یعنی کہ مثال کے طور پر انسان ایک نظر جو حرام نظر ہے کہ تھوڑی سی نظر اٹھی پھر اس کے بعد دوبارہ تبارہ، یہ ایک معصیت ہے. زبان سے ایک ایسا جملہ نکلا جس سے کسی مومن کی تصدیق ہو گئی، چھوٹا سا ایک لفظ، ٹھیک ہے، یہ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی ڈیویشن فرام دا رائٹ پاتھ جو کہ بعد میں راہ حق سے منحرف ہونے کا بھی سبب بن سکتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی انسان، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو شروع میں کوئی بہت غلط کام نہیں کرنے والے ہوتے، یہ چھوٹی چھوٹی ڈیویشنز ہوتی ہیں. مطلب سیدھے رستے سے پہلے شیطان نے ہلکا سا ایک پش کیا، بندہ تھوڑا سا نکل گیا باہر. یہ جو تھوڑا سا نکلنا ہے نا، یہ معصیت ہے، یہ وہ گناہ نہیں ہے. حرام بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات نہ ہو، لیکن راہ راست سے تھوڑا سا بھٹکنا یہ معصیت ہے. تو مجھے ایسا بینا بنا کہ میں اس پر جرات مند ہو جاؤں، یعنی میری جرات ہی نہ ہو کہ میں بھٹکوں، میں ڈیویٹ کروں، یہ میری جرات ہی نہ ہو اس پر، مجھے ایسا بنا دے. ٹھیک، تو اس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ یہ تمام کی تمام باتیں جو امام علیہ السلام یہاں اس دعا میں بیان فرما رہے ہیں، ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی ہے، وہ تمام چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی میں سختیاں اور مصیبتیں لے کر آتی ہیں. ٹھیک، اور اگر ہمیں ان سختیوں اور مصیبتوں سے بچ کر رہنا ہے اور زندگی کا سکون چاہیے ہے، تو ہم خدا کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہے نا، ہمارے معاملات کو اس طریقے سے کرنا. اور پھر وہی جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، جو موسٹ امیزنگ سینٹینس ہے، وہ اس بات کا اقرار اور اعتراف ہے کہ میں اپنے نفس کی کسی چیز کے بارے میں خود مالک نہیں ہوں. ٹھیک ہے، یعنی خدا کی بارگاہ میں جب پہنچنا ہے اور اپنے مسائل کو بیان کرنا ہے، تو سب سے پہلے کس بات کا اعتراف ہے کہ میں اپنے نفس کے بارے میں، اس کی فلاح اور صلاح کے حوالے سے اپنے آپ کو ذرہ برابر بھی مختار اور مالک نہیں سمجھتا ہوں، اور میں اس عنوان سے مکمل قدرت اور مالکیت آپ کی قبول کرتا ہوں. ٹھیک ہے، بات واضح ہو رہی ہے. تو یعنی یہاں سے اب ہمارے لیے بہت بڑا در معرفت ہے نا، کہ اگر آپ اپنی زندگی میں سے مصیبتوں کو باہر نکالنا چاہتے ہیں، اگر آپ ایک ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ جو مصیبتوں سے پاک ہو، لیکن پھر میں وہی کہوں گا کہ مصیبتوں سے پاک کا مطلب یہ نہیں کہ سختی نہیں آئے گی، بلکہ مصیبتوں سے پاک کا مطلب یہ ہے کہ بے برکتی نہیں ہوگی، نحوست نہیں ہوگی، آپ کے دل میں، آپ کے وجود میں اطمینان ہوگا، پاکیزگی ہوگی، یہ مطلب ہے. ورنہ تو انبیاء اور اولیاء جو ہیں وہ سب مزے کر رہے ہوتے اگر یہ بات ہوتی، کیونکہ ان لوگوں کے لیے تو یہ دعائیں مقبول ہیں. نہیں تو اس میں پھر وہ پوری پورا واقعہ نہیں یاد کہ رسول خدا نے جب اس بات کو دیکھا تو آپ نے اپنے اصحاب سے کہا اٹھ کھڑے ہو یہاں سے، یہ وہ یعنی اس پر خدا کی رحمت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مومن کے کو خدا نے کس بات کی گارنٹی دی ہے بتائیں؟ مومن کا جو خدا سے معاملہ ہے، جس کے نتیجے میں مومن کے پاس ایک گارنٹی ہے. ٹھیک ہے، مومن آخرت کی گارنٹی ہے. یعنی خدا نے مومن کو اس بات کی ضمانت دی ہے کہ میں تمہاری ابدی زندگی کو بہترین بنا کے تمہارے ہاتھ میں دوں گا. اس والی زندگی کی گارنٹی نہیں دی ہے, کیونکہ یہ زندگی تو بعض اوقات قربان کرنی پڑتی ہے آخرت بچانے کے لیے. ٹھیک, چلیں الحمدللہ بات ختم کرتے ہیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد.